بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج کی نشست سے جس کے پچھلے درس میں اعلان ہوا تھا، ایک نئی کتاب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے قطف الجنا الدانی شرح مقدمت رسالة ابن ابی زید القیروانی. یہ رسالہ جو ہے عقیدے کے چند اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور ابن ابی زید القیروانی نے اس رسالہ کو لکھا ہے، اور اس کی شرح جو ہے فضلت الشیخ العلامہ ابن محسن العباد البدر حفظ اللہ نے کی ہے. اور درس کا طریقہ جو ہے وہ جیسے کہ ہمارا ہمیشہ رہا ہے کہ میں عربی ٹیسٹ پڑھے بغیر جو مفہوم ہے عبارت کا اس کی شرح میں کروں گا، اور کہاں پہ جب کہیں پہ ضرورت پڑے گی تو میں عربی عبارت بھی ساتھ پڑھ لیا کروں گا. اور رسالے کی ابتدا جو ہے جو آپ کی کتاب دی گئی ہے، اور اس کی پی ڈی ایف میں جو طریقہ ہوگا ہمارا کہ ہم جو شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ کے جو مقدمہ ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور میں کوشش کروں گی پوری کتاب جو ہے انشاءاللہ اس کی شرح ہو جائے، مختصر شرح جو ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. کیونکہ اس رسالے کے تین حصے ہیں یا چار تقریباً. پہلا حصہ یہ مقدمہ ہے شیخ عبد المحسن عباد کا، دوسرا جو ہے وہ جو متن ہے اس کا نظم ہے، ایک عالم نے لکھا ہے غالباً تیسری صدی میں، دیکھیں گے ابھی کہ اسی جو متن ہے رسالے کا اس کو ایک نظم کی شکل میں لکھا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس رسالے کا متن ہے، چوتھا حصہ جو اس کی شرح ہے. تو آج کے درس میں جو ہے آج کے درس سے ہم شروع کرتے ہیں شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ کے جو مقدمہ ہے اسی سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الہ الاولین والآخرین وقیوم السماوات والارضین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سید المرسلین وامام المتقین وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين وعلى من اتبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، شيخ صاحب فرماته فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد. شیخ صاحب ابتدا میں رسول جماعت کے عقیدے کی چند خوبیاں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول جماعت کا عقیدہ جو ہے اس کی جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ بالکل صاف ہے اور واضح ہے، اور غموض اور تعقید سے خالی ہے اور پاک ہے. غموض کہتے ہیں غیر واضح اور پر اسرار چیز کو، جو چیز واضح نہ ہو اور پر اسرار ہو اسے غامض غموض کہتے ہیں، وہ تعقید کہتے ہیں پیچیدہ چیز کو، معقد تعقید جو پیچیدہ چیز ہو جس کو سمجھنا مشکل ہو. اور یہ جو عقیدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نصوص الوحی سے لی گئی ہے، مستمدۃ یعنی لی گئی ہے من نصوص الوحی کتابا و سنتا، نصوص الوحی کتاب و سنت سے یہ عقیدہ لیا گیا ہے. وكان عليها سلف الامه، اور اس پر امت کے جو سلف صالحین ہیں وہی قائم تھے. وہی عقیدۃ مطابقۃ للفطرۃ، وہ عقیدہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور عقل سلیم جو شبہات کی بیماریوں سے پاک ہے وہ بھی اسے قبول کرتا ہے. آئے دیکھتے ہیں پانچ چھ چیزیں بہت اہم ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جماعت کے عقیدے کی چند خوبیاں. پہلی خوبی ہے تمتازو بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقید. واضح ہے، پہلی خوبی اہل سنت جماعت کے عقیدے کی یہ ہے کہ بالکل صاف ہے، واضح ہے، اس میں کوئی بھی غیر واضح یا پراسرار چیز نہیں ہے اور کوئی بھی پیچیدگی نہیں سمجھنے میں. یہ پہلے نمبر سے انڈر لائن کر نمبر ایک لکھیں. نمبر دو، قرآن اور سنت سے یہ عقائد لیے گئے ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، منطق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو قرآن سنت کے علاوہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہاں سے عقائد لیے گئے ہیں؟ اس لیے ہر عقیدے کے اصول جو بیان کیے جائیں گے، یہ کر چکے ہیں پہلے کئی دروس میں، کئی کتابوں کی شرح الحمدللہ، ہمیشہ ہر عقیدے کے اصول کے ساتھ آپ کو دلیل نظر آئے گی، دلیل کی روشنی آپ کو نظر آئے گی، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. تیسرے نمبر پہ، وکان علیہ سلف الامہ، سلف الامہ جو ہے اسی پر تھے، انہی عقائد پر تھے، یعنی ان عقائد کے خلاف جو عقائد موجود ہیں سلف میں سے آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے. صحابہ، تابعین، اتباع التابعین جو پہلے بہترین تین زمانے ہیں، آپ نہیں دکھا سکتے کسی کا بھی قول ان عقائد کے خلاف. نمبر چار، یہ عقل جو فطرت کے مطابق ہے. نمبر پانچ، عقل سلیم اسے قبول کرتا ہے. عقل سلیم کون سی ہے؟ الخالی من امراض الشبہات، جو شبہات اور غلط فہموں کی مرض یا بیماریوں سے پاک ہے. کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ پانچ خوبیاں، یاد رکھیں گے. پھر ایسا فرماتے ہیں شیخ عبد الحسن حفظہ اللہ، اور یہ دوسرے عقائد کے برخلاف جو لوگوں کی رائے اور متکلمین کے اقوال سے لی گئی ہیں، جس میں پراسرار اور غیر واضح چیزیں ہیں اور جس میں پیچیدگیاں ہیں سمجھنے میں بہت مشکل ہے، اور خبط اور خلط الموت موجود ہے، بہت سارا مکسچر آپ کو نظر آئے گا، اس میں واضح نہیں ہوں گے، پراسرار چیزیں ہوں گی، سمجھنا مشکل ہو جائے گا. پھر جیسا فرماتے ہیں، یہ ایسا اور یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ بہت بڑا فرق ہے اس عقیدے میں جو نازل ہوا ہے جبریل امین علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ عقائد جو مختلف ہیں، متنوع ہیں، جو لوگ زمین سے، جو زمین پہ رہتے ہیں، ان لوگوں نے انہیں ایجاد کی ہیں، جو بدعتی ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ ماء مہین سے پیدا کیا ہے. یعنی ایک عقیدہ آسمان سے اترا ہے وحی کی بنیاد پر، وحی ہے، اور وحی کا جو مقرر فرشتہ ہے وہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی ہے. کیونکہ عقائد کی اساس قرآن اور سنت ہے، وحی کی بنیاد پر یہ عقائد نازل ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آسمان سے اترے ہوئے عقیدے ہیں یہ. اور جو لوگوں کے جو عقائد اس کے برخلاف ہے اہل سنت جماعت کے عقائد کے، چاہے جہمیہ کے ہوں، معتزلہ کے ہوں، اشاعرہ، ماتردیہ، کلابیہ یا روافض کے، جتنی بھی واقع عقائد موجود ہیں، ان عقائد کو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، جو زمین پر ماء مہین سے جو پیدا ہوئے ہیں، بدعتی لوگوں نے ان عقائد کو ایجاد کیا ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، اہل سنت جماعت کا عقیدہ جو ہے ابتداء اور ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ. یہ عقائد کب شروع ہوئے؟ کوئی پوچھا تاریخ کی، یعنی عقائد کی سائڈ پہ لکھے تاریخ، یہ عقائد کب شروع ہوئے؟ جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور وحی، سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس وقت سے عقائد شروع ہوئے ہیں. اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہے وہ قائم رہے. وجود ان عقائد کے برخلاف جو دوسرے عقائد ہیں، ان کو تو وجود ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور صحابہ کرام بھی ان عقائد پر نہیں تھے، جو اہل باطل کے عقائد، جیسے آگے تفصیل بیان آئے گی، جو اہل سنت جماعت کے عقیدے ہیں اس کے تاریخ کیا ہے، کب سے موجود ہیں؟ پہلی وحی سے، جب وحی نازل ہوئی اس وقت سے عقائد موجود ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں دیکھیں کہ توحید کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفت الخلق ہے، اور فعل امر ہے، اقرا کا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہاں سے ابتدا ہوئی، اور انہیں عقائد پر جن کی اساس وحی ہے، قرآن اور سنت ہے، کون قائم تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اس زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ صحیح عقائد پر کچھ لوگ قائم رہیں گے. ان کے برعکس جو باطل عقائد ہیں ان کی تاریخ کیا ہے؟ آپ سرنگ زمانے میں موجود نہیں تھے، اور صحابہ کرام بھی ان عقائد پر قائم نہیں تھے، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں. تقدیر کا انکار کرنا، شیخ صاحب فرماتے بعض کی پیدائش یعنی ابتدا ان بعض باطل عقائد کی صحابہ کے زمانے میں ہوئی، اور بعض جو ہے صحابہ کے زمانے کے بعد شروع ہوئی. یہ تمام محدثات ہیں، محدثات الامور ہیں، نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں دین میں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. میں تمہیں خبردار کرتا ہوں محدثات الامور سے، یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے، بے شک ہر نئی چیز دین میں، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ معقول نہیں ہے نہ ہی مقبول ہے کہ حق صحابہ کرام سے چھپا دیا جائے. یحجب یعنی چھپانا، چھپا دینا، کہ حق جو ہے صحابہ کرام سے چھپا دیا جائے رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور ان لوگوں کے لیے اسے رکھا جائے جو بعد میں آئیں گے، جو صحابہ کے بعد کے زمانے میں آئیں گے. اگر ان عقائد میں کوئی خیر ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے اس خیر کو پانے کے حقدار ہوتے، اور سب قتلے جاتے. لیکن ان باطل عقائد میں شر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس شر سے محفوظ رکھا، اور جو ان کے بعد میں آئے ہیں وہ اس شر میں مبتلا ہوئے. واضح ہے؟ یعنی جو صحابہ کرام کے زمانے جو عقائد موجود تھے، حق وہی تھا. اگر حق ان کے بعد میں لوگ جو آئے ہیں، جہمیہ یا جو قدریہ، جو باقی لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، جو بعد میں جو شرک بدعات عقیدے میں ہوئی، اگر حق ان چیزوں میں ہوتا تو صحابہ سب قتل جاتے، اور یہ عقائد صحابہ کے ہوتے، نہ کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے ہوتے. لیکن کیونکہ ان باطل عقائد میں شر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو شر سے محفوظ کیا ہے، اور جو بعد میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شر مبتلا کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور حقیقت بالکل واضح ہے کہ جو فرق ہے رسول جماعت کے عقیدے کا، جو وحی پر قائم ہے، وحی سے لی گئی ہے، اور متکلمین کے جو عقائد ہیں، جو لوگوں کے آراء اور ان کے عقلوں پر قائم ہے، یہ فرق ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے. جو صحیح عقیدہ اور باطل عقیدہ کا فرق کیسا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا فرق ہے. اور اسی طریقے سے جو ہوتا ہے قضاء اور حکم سے، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جو اللہ نے احکام جاری کیے ہیں، تو یہ بات یقینی طور پر کہی جاتی ہے کہ جو فرق ہے اسلامی شریعت، جو بلند و بالا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ نے نازل کی ہے، اور جو قوانین وضعیہ ہیں، لوگوں کے ایجاد کردہ قوانین ہیں، جو لوگوں نے ایجاد کی، جو بشر نے ایجاد کی ہیں، اس کا فرق ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون. کیا یہ لوگ جہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر، اللہ تعالیٰ سے احسن کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو کیوں بہت سے لوگوں کی عقلیں جو ہیں اس حقیقت سے غافل ہے جو بالکل واضح اور جلی ہے، خصوصی طور پر یعنی اعتقاد کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے. اور جو حقیقت بالکل واضح ہے اور جو جلی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں جو کم ہے اس کو بدل دیتے ہیں خیر سے، یعنی کم کو لے لیتے ہیں اور جو خیر ہے جو بہتر ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. پھر شخص دعا کرتے ہیں اللہم اہدی من ضل من المسلمین سبل السلام واخرجه من الظلمات الى النور انك سميع مجيب آمین رب العالمین. پھر شخص فرماتے ہیں کہ تصنیف کے تعلق سے، عقیدے کے جو اصول ہے، السنہ جماعت عقیدے کے جو اصول ہیں ان کی تصنیف کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور یقیناً علماء السنہ جو سنت کے علماء ہیں انہوں نے قدیماً و حدیثاً تالیف کی ہیں بہت ساری مؤلفات جو ہیں تصانیف، جس میں احسن جماعت کے عقیدے کو واضح کیا گیا ہے. ان میں سے بعض مختصر ہے اور بعض بہت لمبے مطول ہیں، اور ان جو مختصرات ہیں ان میں سے یہ مقدمہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، الامام ابن ابی زید القیروانی المالکی، جنہوں نے اپنے رسالت میں اس مقدمے کو لکھا ہے. اور یہ طریقہ جو مقدمہ جو عقیدے کے اصول جس میں بیان کیے گئے اہل سنت جماعت کے، انہوں نے اس کو لکھا ہے سلف کے طریقے پر، مختصر ہے اور مفید ہے. اور اس میں جو اصول ہیں اور فروع ہیں ان کو جمع کیا ہے ایک ہی کتاب میں، جو بالکل اب یعنی بہت کم دیکھیں گے مصنفین میں. یعنی اصل کتاب جو ہے فقہ مالکی کے تعلق سے لکھی گئی ہے، فقہ کی کتاب ہے، لیکن جو مقدمہ ہے اس کتاب کا، اس میں جو ابھی جو ہماری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اس میں مقدمہ عقیدے کے اصول بیان کیا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. آپ فقہ کے بعد سنیں، بعد میں سمجھیں، پہلے دیکھیں میرا عقیدہ کیا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے، اب عقیدہ بیان کیا ہے، اور پھر انہیں جا کے جو فقہ ہے اس کے باب باندھے، اور پھر فقہ کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے. تو شیخ عبدالحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت کم آپ کو ملتا ہے جو لوگ یعنی کتابیں لکھتے ہیں، تصنیفات لکھتے ہیں، چاہے اصول یا فروع میں، کہ دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے. وہ حسن، اور یہ بات بالکل اچھی ہے، حسن ہے، کیونکہ جو فقہ العبادات معاملات میں منشغل ہوتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے تو وہ فقہ اکبر کا علم بھی حاصل کر لیتا ہے، جو عقیدہ ہے سلف کے طریقے پر. یعنی عام فقہ اسے فقہ اصغر کہتے ہیں، اور جو عقیدہ کے اصول اسے فقہ اکبر کہتے ہیں. فقہ کہتے ہیں سمجھ کو عام لفظوں میں، اور دین کے مسائل کو سمجھنا. اگر فروعی مسائل ہیں عبادات اور معاملات کے تعلق سے ہیں تو فقہ عام فقہ جو ہم کہتے ہیں، اور اگر عقیدے اور اصول کے تعلق سے ہے تو اسے کہتے ہیں الفقہ الاکبر، یعنی عقیدے کے اصول اور مسائل. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عقیدہ جو انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے امام ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ نے، مختصر ہے، الفاظ بہت کم ہیں، لیکن مکمل وضاحت کے ساتھ جو صحیح عقیدہ ہے، جو فطرت کے مطابق ہے، جو نصوص کتاب اور سنت پر قائم ہے، اور جو اس قول جو ہے مشہور قول جو سلف کا ہے کہ ان کلام السلف قلیل کثیر البرکہ، کہ سلف کا کلام جو ہے بہت قلیل ہے لیکن برکت اس میں بہت زیادہ ہے. وہ کلام متکلم کثیر قلیل البرکہ، جو متکلمین کا کلام ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن برکت بہت کم ہے. اس کے مطابق یہ عقیدے کی جو مقدمہ ہے اس پہ اترتا ہے، یعنی الفاظ بہت کم ہیں لیکن اس میں خیر بہت زیادہ ہے، اصول بڑے پیارے انداز سے بیان کیے ہیں اور مکمل وضاحت کے ساتھ، آپ کو کوئی چیز اس میں غیر واضح یا پیچیدہ نہیں نظر آئے گی. پیچھے ایسا فرماتے ہیں، اور اس کی مثال ایک مثال سے بیان کرتے ہیں کہ کتنی آسان ہے. جو اس مقدمے میں جو نفی اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو نفی بیان کی ہے، جو اثبات کمال اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے کمال کو ثابت کرتی ہیں، جو صفات منفیہ ہیں، نفی اس لیے ہے تاکہ جو اثبات کمال الضد جسے کہتے ہیں، اس منفی کے جو ضد ہے اس کی کمال کو ثابت کرنا. نفی کے ہمیشہ یہی چیز متضمن ہوتی ہے اور شامل ہوتی ہے. جیسے اس مقدمے کی ابتدا میں شیخ صاحب امام صاحب لکھتے ہیں، ان اللہ الہ واحد لا الہ غیرہ ولا شبیہ له ولا نظیر له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبۃ له ولا شریک له. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم یہ متن میں، لیکن یہاں پہ یہ منفیات ہیں سب. ان اللہ الہ واحد، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، اثبات ہے، نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لا الہ غیرہ، یہاں سے نفی شروع ہوئی ہے. لا الہ غیرہ، نفی کہتے ہیں منفی چیز کو، کہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا. ولا شبیہ لہ، کوئی شبیہ نہیں. ولا نظیر لہ، اس سے جیسا کوئی نہیں. ولا ولد لہ، کوئی اولاد نہیں. ولا والد لہ، کوئی والد نہیں. ولا صاحبۃ لہ، کوئی بیوی نہیں. ولا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے. اب سب کی نفی کر دی گئی ہے. شیخ صاحب فرمایا، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، یہ جو منفیات اللہ تعالیٰ سے جو جس کی نفی کی گئی ہے، یہ کتاب اور سنت سے لی گئی ہیں، اور یہ جو نفی جو ہے متکلمین کی نفی کے برخلاف ہے. کوئی متکلمین نے بھی جو البدایت ہیں، انہیں بھی نفی سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں. فرق کیا ہے کہ جو متکلمین کی نفی ہے وہ تکلف اور غموض، غیر وضوع، پر اسرار چیزوں پر مبنی ہے. اور اس کی مثال جیسا کہ عقد النسفیہ میں جو اشعار ماتریدی کا جو عقائد ہیں، اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، تو مصنف اس میں لکھتے ہیں، لیس بعرض ولا جسم ولا جوہر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا مترکم ولا منتهى ولا متناہ. یہ کیا چیز دیکھیے، یہاں بھی منفیات ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ جو منفیات ہیں اس میں تو کوئی نص نہیں ہے، نہ کتاب ہے نہ سنت میں. اور واجب یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے، اور جس پر وحی کی دلیل نہیں ہے اس میں خاموشی اختیار کرنی ہے. اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ متصف ہے بکل کمال، اور ہر کمال کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہر نقص اور عیب سے. اور یہ جو انداز بیان، اسلوب بیان کیا گیا ہے، اسے کوئی نہیں سمجھتا عوام میں سے، وہ فطرت کے مطابق بھی نہیں ہے جن پر عوام لوگ قائم ہیں. وہ یہ تکلف متکلمین کا، اور اس میں بہت ساری پراسرار چیزیں بھی ہیں، اور خلط ملط بھی ہے. اور صرف وضاحت کے لیے صرف ایک چیز کو لے لیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں ایک چیز کی طرف، وہ نفی الجسم، کہ جسم کی نفی کرنا. یعنی میں پھر پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو، نفی کی چیز کی ہے. جو اس عقیدے کی ابتدا میں نفی دیکھیں، ان اللہ الہ واحد لا الہ غیرہ، مسئلہ ہے نہیں، لا شبیہ له، لا نظیر له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبۃ له، ولا شریک له. قرآن مجید، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سارے موجود ہیں. اب کہ ایسی نفی هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ بھی نفی آ جائے گی. تو یہ چیزیں قرآن سنت میں آپ کو نظر آئے گی، موجود ہیں. لیکن یہ جو نفی دیکھیں ذرا، لیس بعرض ولا جسم ولا جوہر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجز ولا متركب ولا منتهى ولا متناه. يعني تقول انتهاء، يعني نفي جو ہے ليس بعرض، عرض نہیں ہے. اچھا سوچ، عرض کیا ہے؟ لفظ ہے قرآن سنت میں، پڑھے کبھی آپ نے؟ جسم ولا جسم، جسم کی نفی ہے. اچھا پہلے سوچ، جسم تو آپ جانتے ہیں، جسم جو جسم ہوتا ہے. عرض کیا ہے؟ کبھی سنا؟ اچھا جوہر کیا ہے؟ سنا؟ ولا جوہر، لا عرض ولا جسم ولا جوہر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبع، متبعض یعنی جس کے حصے ہوتے ہیں، ولا متجزم ولا مترکب، ترکیب بہت ساری چیزوں سے، ولا متناہ یعنی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. اب جیسا فرماتے دیکھیں، ایک مثال دیکھیں، نفی الجسم، کہ جسم نہیں ہے. اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ ایسی ذات جو مخلوق سے ملتی ہے، مخلوق جیسی ہے، تشبیہ ہے. اور یہ احتمال جو ہے، یہ معنی جو ہے یورد، اسے لفظ کو ہم رد کر دیتے ہیں اور معنی کو بھی رد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لفظ و معنی دونوں، اگر جسم کا معنی یہ ہے کہ مخلوق جیسا جسم ہے، اللہ کا جسم ہے کہ نہیں ہے، اب ایک جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسم سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک جسم جو مخلوق کا جسم جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا جسم انسان کا جسم ہے، اگر یہ معنی مراد ہے تو اس کی نفی کرتے ہیں، بالکل غلط، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جسم سے پاک ہے جو مخلوق جیسا ہو، تو ہم لفظ کو بھی لفظ کا انکار کریں، معنی کا بھی انکار کریں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں رد اللفظ والمعنی جميعا، دونوں کو رد کر دیتے ہیں. کیوں؟ لأن اللہ ليس كمثله شيء، کوئی اللہ تعالیٰ جیسی اللہ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اچھا، اگر اس سے معنی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم برسی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے جو خود قائم ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، صمد ہے، اللہ کی ذات خود قائم ہے اور مخلوق سے بالکل ہٹ کر ہے، الگ ہے، مبین یعنی مخلوق سے الگ ہے اور صفات کمال سے متصف ہے، تو یہ معنی حق ہے، اس کی معنی کی نفی جائز نہیں ہے. لفظ کو ہم رد کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے معنی دو معنی، حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے. اب کی پوچھتا ہے اللہ کا جسم نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے، صحیح کہ غلط یا تفصیل ہے؟ تفصیل، بارک اللہ فیک، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں، شاید آپ نے پہلے نہیں سنی. الجسم، اللہ کا جسم ہے کہ نہیں؟ جواب اکثر وہ کہتے ہیں کوئی جسم نہیں ہے، کوئی لوگ کیا جواب دیتے ہیں عام طور پہ، کوئی جسم نہیں ہے. اچھا، صحیح جواب کیا ہے؟ کوئی جسم نہیں. کیوں غلط جواب ہے؟ کیونکہ یہ جو منع کر رہے ہیں نا جسم کا، یہ خصوصی طور پر یہ لفظ اس لیے انہوں نے استعمال کیا، جبکہ جسم کا لفظ قرآن میں ہے، سنت میں ہے نہیں ہے، تو یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے. لیکن جب ان کے سامنے رسول جواب عقیدہ رکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسن و صفات کمال ہیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس سے جسم لازم آتا ہے، جب جسم لازم ہے ہم جسم کی نفی کر دیتے ہیں. معنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں دو ہاتھوں کو انکار کر دیا کہ نہیں، تو اصل بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ثابت جو صفات ہیں ان کا انکار کرنے کے لیے ایک یہ ہیلا استعمال کیا، ذریعہ استعمال کیا ہے صفات کے انکار کے لیے، لفظ نئے ایجاد کر دیا ہے، کیونکہ نصوص خیال میں تو وہ لاجواب ہو گیا نا. ہاتھ کا معنی قدرت ہے، نعمت ہے، ایک ہی آیت میں ان کے پورے کے پورے یہ جو عمارت گرا دی ہے. اے آدم، سورۃ صاد آیت 75 میں اللہ نے فرمایا ابلیس کو، اے ابلیس تو نے آدم کو آدم سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اب اللہ کی دو نعمتیں ہیں، دو طاقتیں، دو قدرتیں یا لا محدود ہیں، بے شمار ہیں، تو پھر دو کمرہ سر تو اس میں بنتا ہی نہیں ہے نا. تو اللہ کی نعمتیں کوئی گن نہیں سکتا، وَإِن تُعِدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی احصا کر بھی نہیں سکتا. تو ہاتھ کا معنی یہاں اس آیت کریمہ میں ہاتھ ہی ہے جو حقیقی ہے، ہم کہتے ہیں حقیقی ہاتھ ہے، اب کیسے؟ اللہ اعلم، لیسا کمثل ہی شئی، ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے. وہ سمیع البصیر، سمیع البصیر خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ بھی ہیں. اب صفت السمع ثابت ہے، صفت البصر ثابت ہے، صفت الیدین بھی ثابت ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو مسئلہ پڑتا ہے کہ اتنی تشبیہ لازم آتی ہے، اس تشبیہ کو نفی کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جسم کی مثال ہے. اب جسم کا لفظ جو ہے، اگر اس کا معنی یہ ہے، جسم کا معنی یہ ہے کہ مخلوق جیسا جسم ہے، تو لفظ کا رد، معنی کا رد، دونوں کا رد ہے، دونوں کا انکار ہے. ہم پوچھیں گے اس شخص سے جو کہتا ہے اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، بھی جسم سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں جسم سے مراد مخلوق جیسا جسم، کہتے رد ہے، نہیں مانتے اسے جسم کو، نہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، نہ معنی جائز ہے. یہ کہتے نہیں، معنی اس جسم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو آپ لوگ رسول جماعت دو ہاتھ اور دو آنکھیں اور صفات ذاتیہ جو اللہ تعالیٰ کی، تم وہ صفات جس پر تمہارا عقیدہ ہے ان کی ہم نفی کرتے ہیں کیونکہ اس سے جسم لازم آتا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھہرو ذرا یہاں پہ، یہ غلط جواب ہے تمہارا، جسم کا یہ معنی نہیں ہے. اگر یہ معنی تم لیتے ہو جسم کا، تو پھر معنی تمہارا غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، دو ہاتھ ہیں اور دو آنکھیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، یہ ثابت ہیں قرآن اور سنت میں اور ہمارے اس پر ایمان ہے. تو یہ معنی سے، لیکن لفظ غلط آپ نے استعمال کیا، جسم کا لفظ استعمال نہ کرے، کیونکہ جسم کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. کہتے اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں آتی ہمیں، ہم اس کا جواب کیا ہے؟ تم جوار تمہارے عقل جانے، یہ خلا تمہاری عقل کا ہے. اگر نہیں سمجھ پاتے تمہاری عقل کہ جسم لازم میں آتا، تو تم جانو تمہارا کام جانے. ہمارے نزدیک حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جن کے تم نے انکار کیا ہے یہ ثابت ہے قرآن و سنت میں، ہمارا ان پر ایمان ہے بغیر جسم کے لفظ کے، آئیے سمجھ. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بات آئے گی آگے مقریزی کی کلام میں صفحہ 14-15 میں آگے اسی کتاب میں، صحابہ کے تعلق سے انہوں فرماتے ہیں، امام مقریزی فرماتے ہیں، تو صحابہ نے رضی اللہ عنہم ثابت کیا ہے بلا تشبیہ، جو ثابت صفات اللہ تعالیٰ کی بغیر تشبیہ کے اور بغیر تعطیل کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی ہے، تنزیہ. اور ان میں سے کسی نے بھی تاویل سے کوئی چیز تاویل سے کام نہیں لیا کسی چیز میں، اور تمام نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے ہیں ویسے بیان کر دی ہیں. اور ان صحابہ کے پاس جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کتاب میں سنت بھی شامل ہے، اور میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا طرق کلامیہ یا فلسفی مسائل، یعنی صحابہ میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جو طرق الکلامیہ ہیں، جو اصحاب الکلام جو بعد میں آئے ہیں وہ جو نئی چیزیں لے کے آئے ہیں، یا جو فلسفی مسائل ہیں فلسفہ کے، صحابہ نہیں جانتے تھے، یہ قرآن سنت جانتے تھے بس، اور قرآن سنت کی بنیاد پر اپنے عقائد اور اپنے دین پر قائم تھے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابی مغفر السمعانی صفحہ نمبر 16، اسی کتاب صفحہ 16 میں ان کا قول بیان ہوگا کہ متکلمین کے طریقے کا فساد انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے کہ توحید کی تبلیغ کریں، بلکہ اصل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں چھوڑی دین کے مسائل میں سے، چاہے اصول ہے یا قواعد، یا دین کے اصول ہوں قواعد ہوں یا جو بھی شرائع ہیں، الا کہ شریعت کے تمام مسائل بیان کر دیے ہیں، تبلیغ کر دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دعوت دی کہ دلیل لو ان چیزوں سے جن سے یعنی اہل بدعت جو ہیں متمسک ہیں اور ان پر قائم ہیں، جیسے کہ جوہر ہے، عرض ہے، یہ الفاظ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ سے ایک حرف ثابت ہے یا اس سے زیادہ، ایسے الفاظ جو ہیں عرض، جسم، یہ جو جوہر جو آگے بتاؤں گا اسی تفصیل انشاءاللہ، یہ الفاظ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان کیے ہیں اور نہ صحابہ نے کبھی بیان کیے ہیں. اور اس سے یہ واضح ہوا، یہ چیز جانی گئی ہے کہ ان لوگوں نے جو بعد میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف اپنا مذہب بنایا ہے اور راستہ اختیار کیا ان کے راستے کے علاوہ، جو بالکل نیا ہے، محدث ہے، ایجاد کردہ راستہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو نہ ہی صحابہ تھے رضی اللہ عنہم. اور اس سے یہ لازم آتا ہے جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے کہ سلف پر طعن اور قدحوں کی کرنا، کیونکہ سلف کا راستہ الگ ہے، جدا ہے، انہوں نے اپنا راستہ ایجاد کیا ہے اور اپنی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو راستہ صحیح سلف کا جو راستہ اس پر طعن آتا ہے، ان کی عیب جوئی ہوتی ہے کہ دونوں راستے تو ٹھیک ہو نہیں سکتے نا، ان دونوں میں سے ایک راستہ تو غلط ہے نا. اب جو غلط راستے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اصل بات جو ہے جو سلف کا تم کہتے ہیں نا راستہ، یہی غلط ہے، ہم لوگ ٹھیک ہیں، سبحان اللہ. اور اس لیے بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ نسبت جو ہے قلت معرفت اور طرق کے اشتباہ کہ غلط فہموں کے شکار ہو کے اس راستے کو اختیار کیا ہے، وہ علم کی قلت کی وجہ سے، تو خبردار ہو جائیں ان کے کلام کو سننے سے اور ان کے جو مختلف مقالات ہیں ان کو زیادہ پڑھنے سے یا سننے سے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہیں اور اس میں بہت سارا تناقض اور کنٹرڈکشن موجود ہے. پھر شیخ ابن حسن حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہ قول ابو مغفر السمعانی جو ہے اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں بیان کیا ہے، ایک باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کریں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اس میں بیان کیا ہے جد نمبر 13 صفحہ 504 میں امام حسن بصری سے، میرا پیارا قول ہے، فرماتے لو کان ما یقول الجعد حقا لبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جعد جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا، حق ہوتا، تو ضرور آپ وسلم اس کی تبلیغ کرتے. یعنی جس چیز کی تبلیغ آپ وسلم نے نہیں کی ہے, جو وحی نازل آپ وسلم پر نہیں ہوئی ہے, اس کی تبلیغ نہیں کی ہے, تو کبھی حق نہیں ہو سکتا. اور جو جعد بن درہم کہہ رہا ہے, آگے بیان ہوگا کہ جعد کون ہے, وہ کیا کہتا ہے, لیکن جو جعد نئی باتیں جو کر رہا ہے عقیدے کے تعلق سے, اگر حق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر کے جاتے اور تبلیغ کر کے جاتے امت کو. جب ایسا نہیں ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز نہیں بیان کی ہے, تو یقیناً جعد کا قول باطل ہے اور غلط ہے. شیخ ابن حسن حفظ اللہ فرماتے ہیں, جعد بن درہم یہ جہمیہ کا مؤسس ہے, اور جو جہمیہ فرقہ ہے اس کے نسبت جہم بن صفوان کی طرف ہے, لیکن اس کیونکہ اسی نہیں اس باطل مذہب کو نشر اشاعت کی ہے. یعنی ابتدا جہمیہ کی جہم بن صفوان سے ہوئی, جہم بن صفوان زیادہ نہ اسے پھیلا سکے, جعد بن درہم جو ہے اس نے اسے بہت زیادہ آگے پھیلایا ہے, اور جہمیہ کا جو بدعقیدگی ہے, باطل عقائد ہیں, وہ وجود میں آئیں. اور شیخ صفرات میں بھی یہی کہ جیسے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے, اگر جو اشاعرہ جو کہہ رہے ہیں اور ان کے علاوہ متکلمین میں سے جو کہتے ہیں, اگر یہ حق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی تبلیغ کرتے. اشاعرہ جو ہے صفات کا انکار کرتے ہیں, جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ بدعقیدگی موجود ہے, اور کئی ایسی اور بدعقیدگیاں ہیں. اور ان کے علاوہ جیسے قدریہ ہیں, تقدیر کا انکار کرنے والے, اگر ان کی یہ عقائد صحیح ہوتے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو تبلیغ کر کے جاتے. جب ایسا نہیں ہوا تو یقیناً ان کی یہ عقائد غلط اور باطل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن حسن حفظہ اللہ, مطلب میں نے دیکھا کہ میں اس مقدمے کی شرح کروں, جس شرح سے اس عقیدے کے جو مسائل بیان کیے ہیں مزید واضح ہو جائے, اور جو معنی ہیں ان کی تفصیل بیان کی جائے جس میں موجود ہیں. اور میں نے دیکھا کہ اس شرح کے لیے ایک تمہید کے طور پر 10 فوائد سلف کے عقیدے میں جو ہیں وہ بیان کروں, جو حقیقتاً 10 فوائد بھی ہیں اور قواعد بھی ہیں. اس جماعت کے عقیدہ جو سلف کے عقائد کے چند قواعد فوائد کی شکل میں 10 جو ہیں شیخ آگے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اور شیخ احمد بن مشرف الاحسائی جو ہیں المالکی, یوں وفات سن 1285 ہجری میں ہوئی, انہوں نے مقدمہ ابن زید القیروان جو مقدمہ ہے اس میں ایک نظم لکھی ہے جو بہت ہی خوبصورت اور آسان ہے, تو میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ اس نص مقدمے کے ساتھ اسے بھی میں بیان کروں شرح سے پہلے. اور میں نے اس شرح کا نام رکھا ہے قطف الجنا الدانی, شرح مقدمت رسالت ابن ابی زید القیروانی. معنی یہ ہے, قطف کہتے ہیں توڑنے کو, الجنا الدانی پکے ہوئے پھل, جب پھل پک جاتے ہیں نا درخت پہ ان کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے اور کھانے کا مزہ آتا ہے تازہ پھل کھانے کا. تو اس کتاب کی شرح کا نام شیخ صاحب نے اس انداز سے لی ہے کہ عقیدے کے اصول ہیں, مسائل ہیں, اور ان کو سمجھنا بہت آسان ہے, گویا کہ اتنے آسان طریقے سے بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ پکا ہوا پھل تازہ پھل توڑ کے آپ کھاتے ہیں, مزے سے کھاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ مزے سے یا عقائد کے اصول کو آپ سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. پھر سب دعا کرتے ہیں, واسأل اللہ عز وجل ان ينفع به كما نفع بأصله ويوفق المسلمين للفقه في دينهم, آمين رب العالمين. آبی آمین کہیں, وسير على ما كان عليه سلفهم في العقيدة والعمل, آمين رب العالمين. ويوفقني للسلامة من الزلل ويمنحني الصدق في القول والإخلاص في العمل, آمين رب العالمين. إنه سميع مجيب, آمين رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, آمين رب العالمين. صلى الله عليه وسلم 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 كثيرا. پھر شیخ صاحب نے ایک مختصر بایوگرافی جو ہے, ترجمہ جو ہے ابن ابی زید القیروانی کے تعلق سے لکھا ہے. یہ شخص کون ہے؟ ہم نام تو پہلی دفعہ سنا ہے, آئیے دیکھتے کون ہے. فرماتے ہیں, ابھی مقدمہ ہے اس مقدمے میں, یہ دوسرا مقدمہ ہے. پہلا مقدمہ تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے شرح کا مقدمہ, دوسرا مقدمہ جو ہے وہ شیخ عبد الحسن حفظہ اللہ کا ابن ابی زید القیروانی کی بایوگرافی جو ہے, سیرت, مختصر ان کے بارے میں چند الفاظ. فرماتے ہیں, عبد اللہ ابو محمد بن ابی زید, واسم ابی زید عبد الرحمن, سکن قیروان, قیروان میں رہنے والے ہیں, اور امام مالک یہ اپنے وقت میں تھے، ان کے مقتدا تھے، اور امام مالک کے جو مذہب ہے ان کو جمع کیا ہے اور ان کے اقوال کی شرح کی ہے، واسع العلم تھے، کثیر حفظ اور روایت ہے، علم وسیع تھا اور روایت بہت کثرت سے کرتے تھے، اور بہت روایت کے حافظ بھی تھے، ان کی کتابیں جو ان کی گواہی دیتی ہیں، فصیح قلم تھے، بہت لکھتے بڑے عمدہ طریقے سے لکھتے تھے فصاحت کے ساتھ، بیان معرفت والے تھے، جو وہ کہتے ہیں بالکل واضح ہیں اور علم کی بنیاد پر کہتے، بصیر تھے اہل بدعت اور احوا پر رد کرنے کے تعلق سے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور اس میں اجادہ بھی تھا کافی، یعنی اس میں بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور اس میں بہت صلاحیت رکھتے تھے، اور ورع بھی تھے اور عفت والے بھی تھے، اور دین و دنیا کی جو امامت ہے وہ حاصل کی ہے اور ریاست، اور لوگ دور دراز علاقوں سے ان کی طرف سفر کر کے جاتے، اور ان کے ساتھی جو تھے بہت یعنی اچھے تھے اور علم والے تھے، معروف تھے، اور بہت سارے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، بہت بڑے لوگوں نے ان کی قدر جانی، اور اسے مالک صغیر بھی کہا جاتا تھا، اگر کوئی کہنا مالک صغیر کون ہے، ابن ابی زید القیروانی ہے، اتنے علم والے تھے. قابسی اس کے بعد ان کے بارے میں کہتے ہیں، امام موثوق به فی دیانت و روایت ہی، امام موثوق ہے اپنے دین اور روایت میں، اس میں علم الورع الفضل العقل سب جمع ہوئے ہیں، ان کی شہرت ان کے ذکر کرنے سے بہت بڑی ہے، بہت جلد حق طرف رجوع کرنے والے تھے، اور یہ بہت اہم بات ہے، غلطی ہو گئی ہے بشر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو حق کی طرف فوراً رجوع کرتے تھے، اپنے شہر کے جو فقہا ہے وہاں سے علم حاصل کیا، ان کے شیوخ سے انہوں نے سنا، اور خصوصی طور پر ابی بکر بن العباد ابو الفضل القیسی جو ان کے استاد، ان سے اور بہت سارے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، اور ان سے فقہ حاصل کیا ہے یعنی بہت کثرت سے، ان کے فاصل 386 ہجری میں ہوئی، 386 ہجری، یعنی یہ عقیدہ اب جو ہم پڑھیں گے اس کی تاریخ کیا ہے، چوتھی صدی 386 ہجری میں، اس سے پہلے جو عقیدہ کتاب پڑھی تھی اصحاب الحدیث پانچویں صدی، ہم ذرا اوپر اور جا رہے ہیں، اس کی کتاب اگلی کتاب اس سے ذرا اور اوپر ہے انشاءاللہ، ترتیب ذرا آگے پیچھے ہو گئی، میری ترتیب شروع سے یہ ترتیب تھی کہ میں امام حنیفہ شروع کیا تھا اور شیخ ابن باز تک لے کے آؤں گا تمام عقائد، لیکن بیچ میں بعض ساتھیوں کے اصرار تھا کہ عقیدہ واسطیہ پڑھنی ہے، تو اس لیے تو تسلسل تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا، تو پھر شیخ حسین بن تیمیہ کو عقائد کی عقیدہ کتاب عقیدہ واسطیہ کی شرح کی تھی، تو اب واپس اسی ترتیب سے جاتے ہیں پھر انشاءاللہ. تو سن 386 ہجری میں وفات ہوئی، ان کی کتاب نوادر الزیادات المدونہ موجود ہیں، اور تقریباً بہت مشہور ہے، اور 100 جزء سے زیادہ ہے، سبحان اللہ، اور مختصر مدونہ بھی مشہور کتاب ہے ان کی، اور ان دونوں کتابوں پر جو فقہی مسائل وہی اس میں قائم ہیں، اور رسالہ بھی ان کی کتاب ہے، اور بھی ہیں بہت ساری تصانیف جو دباج مذہب بن فرحون مالکی میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اختصار سے اس کتاب سے لیا گیا ہے، اور امام ذہبی سیر علام النبلاء میں ان کے ترجمہ فرماتے ہیں، الامام العلامہ القدوة الفقیہ عالم اہل المغرب، امام ہے، علامہ ہے، مقتدا ہے، فقیہ ہیں، اہل مغرب کے عالم ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں، وکان رحمہ اللہ على طریق السلف فی الاصول لا یدری الکلام ولا تأول فاسأل اللہ التوفیق، اور آخر میں لکھتے ہیں امام ذہبی سیر علام النبلاء میں امام ابن ابی زید القیروانی کے تعلق سے کہ سلف کے طریقے پر تھے اصول میں، کلام کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے، اصحاب الکلام کا جو کلام اور اقوال وہ نہیں جانتے تھے اور تاویل سے کام نہیں لیتے تھے. فنسأل اللہ التوفیق, اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں. آمین رب العالمین. اگلے درس میں انشاءاللہ جو فوائد ہیں 10, اس پر بات کریں گے. بھائیوں سے گزارش ہے, حاضرین سامعین سے, کہ ایک دفعہ جو ابھی ہم نے پڑھا ایک دفعہ پڑھ لیں اسے جا کے, اور اگلے درس کی تیاری کر کے آئیں. 10 جو فوائد یا اصول جو بیان کیے ہیں, جو قواعد ہیں حسن جماعت کے عقیدے کے تعلق سے, بڑے پیارے قواعد ہیں. اگر آپ ان کی دفعہ یاد کر لیں تو عقیدے کے مسائل میں کبھی آپ کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ لینا آپ. اگر آپ نے پڑھ لیے اور سمجھ لیے, شرط یہ ہے, تو آپ نے دونوں کام کیا, پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. جو چیز سمجھ میں نہ ہے اسے انڈر لائن کریں, اور یہاں پر آ کے جو انڈر لائن آپ نے کیا ہے درس کے دوران آپ اسے درست کر لیں, ٹھیک کر لیں, آپ اسے بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کوئی آپ کو دیکھیں گے کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے, کوئی غیر واضح پر اثرات چیز آپ کو نہیں ملے گی, نہ ان فوائد اور قواعد جو میں جو 10 بیان کیے ہیں شیخ صاحب نے, اور نہ ہی اس عقیدے کے مختصر جو متن ہے اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آئے گی انشاءاللہ. اور میرے بھائی حاضرین سامعین سے گزارش ہے, اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو فوراً نہ پوچھ لیں, درس کے دوران ہاتھ کھڑا کر دیں یا درس کے آخر میں نوٹ کر لیں. اگر زیادہ سوال آنے پڑے تو ہم روک دیں گے, کیونکہ تسلسل رک جاتا ہے درس کا, تو آپ نوٹ کر لیں, درس کے بعد آپ پوچھ لیں. اس لیے میں ہمیشہ کہوں درس کے بعد, اگر درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں, تو آپ نوٹ کریں, اور جو صحیح طالب علم آپ طالب علم بنیں بارک, مجھے بھی خوشی ہوگی. اگر آپ خود لکھیں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے, ذرا تھوڑی ہمت سے کام لیں گے, تو میرے بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں بھی ٹھیک پڑھا رہا ہوں, مجھے بھی ذرا تسلی ہوگی کہ میرے بھائی جو ہیں حاضرین سامعین بھی الحمد للہ سمجھ رہے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں سوال جواب کی شکل میں. بارک اللہ فیکم. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. درس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں تو مطلب ہے, اگر نہیں کوئی سوال تو پھر دو معنی ہیں, یا سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے. جی الحمد للہ, اللہ یہ پرانی بات ہے, یہ بار بار سب جانتے ہیں. بالکل جی.
لیکن ان الفاظ جو الفاظ جو قرآن میں حدیث میں نہیں ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل طلب کرتے ہیں. اگر تفصیل, اگر ان کا معنی مراد کیا ہے صحیح ہے تو اس کو ثابت کرتے ہیں, لفظ کا انکار کرتے ہیں معنی کو ثابت کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آیا.
اگر کون سا لفظ جس کا معنی صحیح غلط ہو سکتا ہے,
جیسے مثلا جسم کا لفظ ہے, جسم جو ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے.
بارک اللہ
فیک. ٹھیک ہے, اگر ان کا معنی مراد اگر صحیح ہے تو لفظ کا بھی ہم انکار کرتے ہیں معنی کو ثابت کرتے ہیں.
بارک اللہ فیک.
اگر معنی ان کا باطل ہے تو لفظ کا بھی انکار کرتے ہیں معنی کا بھی انکار کرتے ہیں.
بارک اللہ فیک. لفظ کا ہمیشہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ دونوں میں لفظ کا انکار ہو رہا ہے, صرف معنی کو یا انکار یا ثابت کرنا. لفظ کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن سنت میں ثابت نہیں ہے. جسم کا لفظ کہاں ہے؟ نہ قرآن میں نہ سنت میں ہے. بعض لوگ آپ کو دھوکہ دے کہتے ہیں تم لوگ مجسمہ ہو, تم لوگ کہتے ہو اللہ کا جسم ہے. ہم نے کب کہا اللہ کا جسم ہے؟ ہمارے کسی آئے منہ سے سنا ہے آپ نے کہ اللہ کا جسم ہے؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی کتاب دکھا دیں اہل سنت جماعت کے عقائد کی, کسی نے نہیں کہا. تو یہ لوگ کیوں تہمت لگاتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں تم پر لازم آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تم اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہو, ثابت کرتے ہو, تو اس سے لازم آتا ہے تشبیہ مخلوق سے, اور اس تشبیہ سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم, کیونکہ مخلوق کا جسم بھی ہے. یہ کہاں سے لازم ملزوم تم لوگوں نے کر لیا ہے؟ تہمت الگ سے لگائی ہے, اور پھر یہ لازم ملزوم بھی ہمارے سر پہ تھوپ دیا جو ہم نے کبھی کہا نہیں ہے. سبحان اللہ. چاہے تو یہ تھا کہ تم اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر لیتے, بات ہی ختم تھی. اپنی بدعقیدگی سے توبہ نہیں کرتے, اس پر کو لازم پکڑتے ہو اور تہمتیں رسنت پہ لگاتے ہو. سبحان اللہ.
شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے عقیدہ حماویہ کی جو شرح کی ہے اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جو لفظ قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اگر وہ لوگ اصرار کرتے ہیں یہ لفظ ہے ہوتی ہے تو تب ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے معنی پوچھتے ہیں تفصیل. معنی اگر صحیح ہے تو لفظ کا انکار کر کے معنی کو لیتے ہیں, اگر معنی غلط ہے تو دونوں کا بھی انکار کرتے ہیں لفظ پر معنی کا. انہوں نے اس طرح
سیم وہی چیز ہے. لیکن ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, اگر کہتے ہمیں بغیر جسم کی سمجھ نہیں آتی, جسم لازم ہی آتا ہے پھر ہمیں سمجھ آتے کہ اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے, پھر کیا کہتے ہیں؟ تمہارا اپنا مسئلہ ہے نا, تو تم یہی جسم لے کے سمجھ لو. لیکن تمہارے اس غلط فہمی سے حق تو ختم نہیں ہو سکتا نا. ہم کیسے کہیں اگر جسم کے بغیر تم نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیں؟ ممکن ہے کیا؟ یعنی قرآن مجید کا رد کر دیں، صحیح حدیث کا رد کر دیں تمہاری عقل کے خلل کی وجہ سے، عقل کا علاج کراؤ نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اسی ایک آیت میں تمہاری پوری عمارت گر گئی ہے. اللہ نے خود ثابت کیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کمثل کوئی چیز نہیں ہے، سمیع بصیر بھی ہے. اس لیے اشاعرہ نے کیا ہے، سمیع بصیر کو مانا ہے لیکن ہاتھ کو نہیں مانا ہے. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ فوائد میں کہ بہت پیارے قاعدے ہیں، القول فی الذات کالقول فی الصفات، القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض الآخر. بعض صفات کو مانتے تو بعض کو اور بھی ماننا چاہیے اسی ترازو پر جو جس پر تم لوگوں نے بعض صفات کو مانا ہے. اللہ کے السمع اور بصر کو مانتے ہو، سات صفات کو مانتے ہو، باقی کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں باقی میں تشبیہ لازمی نہیں، ان میں تشبیہ لازمی نہیں آتی، سات میں باقی میں لازم آتی ہے. کیسے ممکن ہے بھائی؟ القول فی الذات کالقول فی الصفات، القول فی الصفات کالقول فی الذات، یہ قاعدہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ وجود کو سب مانتے ہیں، جہمیہ، اشعریہ، اجہمیہ، معتزلہ، کلابیہ، اشعریہ، ماتریدیہ، سب مانتے ہیں. وجود کا کوئی انکار کرتا ہے؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہے. وجود کا انکار، اچھا اللہ تعالیٰ موجود ہے، مخلوق بھی تشبیہ لازم آتی ہے، تو ذات کا انکار کرتے تو کفر ہے. اس لیے بغیر تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کیا، اقرار کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی صفات کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں ثابت کرتے بغیر تشبیہ کے؟ القول فی الصفات کالقول فی الذات، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. بڑے پیارے آسان قاعدے ہیں جسے انشاءاللہ علم اضافہ بھی ہوگا اور مزید انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں، اس سے منع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ خیالات جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ثابت نہیں ہے اور جائز نہیں ہے. لیکن اسماء و صفات جن کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید میں کیا، صحیح حدیث میں، ان پر ایمان کیوں نہ رکھے؟ ان لوگوں کا ایک اور چور دروازہ ہے، کہتے ہیں مزید گہرائی تک نہ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، صفات کے تعلق سے، کیونکہ شیطان پھر بہکائے گا، وسوسہ کرے گا اور کہے گا اللہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے. اللہ کے اسماء و صفات قرآن سنت میں ثابت ہیں کہ نہیں؟ ثابت ہیں. ان کو بیان کرنا کیا حد سے تجاوز ہے یا حدود کے اندر ہے؟ ہاں، وہ بات بتائیں جو حدود سے باہر ہے. اللہ کا جسم ہے، اللہ کا عرض ہے، جوہر ہے، غیر محدود ہے. جیسے کہ لوگوں نے کہا اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں، نہ دنیا سے باہر، نہ دنیا سے اندر ہے. یہ پیچیدگی ذرا حل کر کے دکھائے مجھے. آگے آئے گا جہمیہ نے کیا کہا ہے. جہمیہ نے کہا ہے، جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں. اگر عدم کو آپ ڈسکرائب کریں، پوچھیں ڈیفائن عدم، کیا ڈیفائن کریں، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا ڈسکرائب کریں گے عدم، کوئی بتا دے مجھے. اس سے اچھے الفاظ کوئی ہیں؟ عدم کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو نہ دنیا سے باہر، نہ دنیا کے اندر ہے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں ہیں. عدم یہی تو ہے. اس لیے سلف نے کیا کہا ہے کہ جہمی نے عدم کی عبادت کی ہے، جہم کا رب کون ہے؟ عدم ہے. اس سے بچنے کے لیے پھر کیا کہا اگلا سٹیپ؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. وجہ کیا ہے؟ حق کو کیوں نہیں پا سکے؟ کیونکہ عقل کو آگے کیا ہے. اگر قرآن سنت کو آگے کرتے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاتے، حد سے تجاوز کر کے گئے ہیں. یہ وہ گہرائی جسے منع کیا گیا ہے، نصوص کے اندر رہے. جسم کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہی گہرائی. اب عرض اور جوہر کے لفظ آیا، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اب مخلوق کا جسم ہے، روح بھی ہے. اللہ کا جسم روح کی بات نہیں کرتے لوگ، عرض جسم کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور جوہر روح کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کہ عرض بھی نہیں جوہر بھی نہیں. کوئی مخلوق جو ہے، جو زندہ مخلوق ہے، کس چیز پر قائم ہے؟ اگر جانور دیکھیں، انسان دیکھیں، ایک چیز جس کو وجود کو نہیں جانتے، کہ اب روح کیا ہے جانتے ہیں؟ اب جس چیز پر جسم قائم ہے، زندہ ہے، اسے ہم روح کہتے ہیں، یا لوگ اسے جوہر کہتے ہیں. اور عرض جس چیز سے جسم جسم ہے، تو اس کو عرض کے لفظ سے یہ استعمال نہیں کرتے، پھر جسم کا لفظ بھی لے کے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ گہرائی کی بات ہے جس سے منع کیا گیا ہے. اور متکلمین کیوں متکلمین کہتے ہیں؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ بات. متکلمین باتوں سے باتیں نکالنا، بنانا، حد سے تجاوز کر دینا. یہاں سے ٹھوکر لگی ان لوگوں کو. پھر فلسفے کی باتیں، ایسا ہے تو ایسا کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہاں پر شیطان دھوکہ دیتا ہے. اہل سنت جماعت کے عقائد میں کوئی شیطانی دھوکہ نہیں الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ نصوص پر قائم ہے، قرآن سنت وحی پر قائم ہے، مضبوط ہے الحمدللہ. سینہ کھول کے کہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہے، اس میں کیا حسد تجاوز ہے؟ اور کہاں پہ شیطان آ کے اس میں کوئی غلط فہمی کا شکار کرے گا، کوئی وسوسہ کرے گا؟ شیطان خود ڈرتا ہے. شیطان جب ان کو وسوسہ کرتا ہے اہل کلام کو، اسے تو بہت باتیں بنائیں اہل کلام کے نام سے معروف ہے. بارک اللہ فیکم. چھوٹا سا وقفہ 10 منٹ کا، 15 منٹ کا. جوہر کا لفظ جو ہے انہوں نے روح کے لفظ کی جگہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے، روح کے لفظ. یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ کی روح نہیں ہے، تو پتہ اللہ کی روح نہیں ہے، روح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لفظ سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہم نے جو لفظ استعمال کیا سنن جماعت واضح لفظ ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے. کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کئی جگہ فرمایا بے شمار، اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، یہ سب اللہ کے نام یا صفات بھی ہیں. رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سب ثابت ہیں. اسی طریقے سے جو چیز ثابت نہیں اگر وہ لفظ استعمال کرتے تو بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی. تو ایسے لوگ نئے لفظ ایجاد کیے جو عام لوگ سمجھ سے باہر ہوں، اسے ہم کہیں کہ اس میں غموض ہے، پیچیدگیاں ہیں، پر اسرار چیزیں. اب جوہر کا لفظ پر اسرار لفظ ہے، پتہ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی. اچھا رحمان سمجھ آتا ہے، رحیم واضح ہے، کوئی اس میں فرق ہے؟ کوئی خلل ہے اس میں؟ کوئی غموض، کوئی پیچیدگی، کوئی پر اسرار چیز ہے؟ رحمان الرحیم، ملک القدوس، السلام المؤمن المهیمن العزیز، جبار متکبر، کوئی غموض اس میں ہے، پیچیدگی ہے؟ اچھا عرض کیا ہے، جوہر کیا ہے، جسم پیچیدگی ہے نا. جسم کا لفظ دیکھ، جسم کے لفظ کو دیکھ لیں آپ، کتنی پیچیدگی ہے اس میں.
اس کا میننگ کیا ہے؟
کس کا؟ جوہر. یہی بتا رہا ہوں آپ کا نا. یہ وہ چیز ہے جس سے کوئی اور سے ڈپینڈنٹ ہو کے قائم ہوتی ہے. عام لفظوں میں جسم ہے، روح کی اسے ضرورت ہوتی ہے، تو جسم روح کی بنیاد پر قائم ہے. جسم زندہ جس کی جسم جو ہے وہ جسم کب کہتے ہیں اسے؟ جب زندہ ہوتا ہے، اس میں جو روح ہوتی ہے. اب عرض جسم کے تناظر میں، تقابلوں میں کہتے ہیں، اور جوہر روح کے تناظر میں کہتے ہیں. تو روح اور جسم کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، حق میں، تو نئی چیزیں لے کے ہے، عرض ہے، جوہر ہے. تو یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. یہ کہاں سے ہے؟ کلام. کلام اسے اہل کلام کیوں کہتے ہیں؟ نئی باتیں ایجاد کر کے کلام کو اللہ کے لیے انہوں نے نفی کی ہے یا اثبات کیا ہے. واللہ اعلم. نہیں یہ مجھے اشعار کا لفظ ہے، شیخ عبد المسلم عباد کا ہے. محسن بصری فرماتے ہیں اگر جعد بن درہم جو ہے وہ حق پر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی تبلیغ کرتے. جعد بن درہم جو جہمیوں کا امام ہے، جہ بن صفوان کے بعد انہوں نے اس بدعقیدگی کی نشر اشاعت کی، جہمیہ کی، جو اللہ تعالیٰ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، جو ارجاء کا عقیدہ لے کے ہیں کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، انہیں کہتے ہیں جہمیہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ جہمیہ جو ہیں، اب یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود، یہ بھی جہمیوں کا عقیدہ ہے. اب جو جہد یہ جو باتیں کی ہیں اگر یہ حق ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تبلیغ کرتے نا. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تبلیغ نہیں کی ہے تو جو جہد کہہ رہے وہ کیا ہے؟ حق ہے، باطل ہے؟ باطل ہے. اس لیے آگے جا کے شیخ عبد الصاحب بات فرماتے ہیں اگر اشاعرہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کر کے جاتے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہیں کی تو اشاعرہ فرقہ ہے، فرقہ ہے. اور آج جو پاکستان میں، انڈیا میں حنفی موجود ہیں، وہ اصول میں کہتے ہیں اشاعرہ ہیں، یعنی بالکل مکمل، یعنی کہتے ہیں سینہ تان کے کہتے ہیں، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے. المحنہ المفرد عقائد علماء دیوبند میں خیر احمد سہارنپوری لکھتے ہیں اس کتاب میں، ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اور طریقتاً صوفی ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم اصول میں سلفی ہیں، فروع میں سلفی ہیں، طریقتاً بھی سلفی ہیں. سلف سے مراد صحابہ، تابع تابعین، بہترین تین زمانے کے جو لوگ ہیں، ہمارے سلف صالح ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ فرق ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. 10-15 منٹ کا وقفہ ہے، پھر دوسرا